مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں. کون، ينفقون کا فائل کون ہے بتائیے؟ یہی یہود و نصارہ، انہیں کی بات چل رہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد باقی بھی جس کو چاہیں آپ شامل کر لیں، لیکن بنیادی طور پر ان کی بات ہے. فرمائے یہ جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں دنیا میں اپنے مذہب کی تبلیغ تعلیم میں، ابھی جو میں نے اخبار کی کٹنگ پڑھی تھی کہ 870 ارب ڈالر مختص کیے ہیں انہوں نے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ میں یہ اپنی پوری پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں، اپنی پوری پوری زندگیوں کی کمائی لگا دیتے ہیں. فرمائے یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریحن، ایک ہوا کی طرح ہے. فیہا سرن، جس میں پالا ہو. پالا کیا ہوتا ہے؟ اولے کو، یعنی سخت ٹھنڈک مراد ہے. سر کا ایک معنی شولے کی آواز بھی کیا گیا ہے. سخت ٹھنڈک بھی جلتی آگ کی طرح ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ برف کو اگر آپ تھوڑی دیر مٹی میں بھیج کے دبا لیں اور کھولیں تو آپ کو کیا فیلنگ ہوگی؟ ایسی ہی جلن ہوگی جیسے کوئی گرم چیز آپ نے چھوڑی. اس لیے سر کے دونوں معنی کیے گئے. پالا سخت ٹھنڈک جو کھیتوں کو تباہ کر دیتی ہے، اولے کی قسم کی چیز، یا پھر جیسے کوئی شولہ ہو جائے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، جو جا پکڑے ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فاہلکتہ، پھر وہ اس کو ہلاک کر دے. یعنی انہوں نے خوب باغ لگایا، کھیت لگایا، بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، خوب مال خرچ کیا، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا لہذا وہ سارے کا سارا باغ جل اٹھا. ان کے اس مال خرچ کرنے کا آخرت میں کچھ بھی اجر نہیں. ایمان کے بغیر صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہمارے لیے یہ آیت کس سنس میں ہے کہ اگر ہم نمائشی کاموں میں کچھ مال خرچ کر بھی رہے ہیں، ظاہری دینداری میں، تو قیامت کے دن قیامت کا طوفان ان سارے اعمال کا صفایا کر دے گا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وہ ایک مٹی کی تہ لگ جائے گی اور پھر کیا ہوگا؟ ابھی تازہ تازہ ہی آج پڑھا ہوگا، جلدی یاد آ جائے گا. وہ بارش ہوگی تیز اور وہ سب دھل جائے گی مٹی، کچھ بھی باقی نہ بچے گا. ریاکاری کی سزا بتائی گئی ہے. امتحان میں تو نہیں آیا تھا اس مثال سے کیا سبق نکلتا؟ اچھا یہی تھی مجھے بھی یاد. بہرحال تو نمائشی اعمال جو ہوتے ہیں، ظاہری ظاہری چیز، رسم و رواج پہ خرچ کرنا، دکھاوے پہ، صرف اپنے سنگھار پہ، صرف اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے پہ، یہ سب چیزیں قیامت کے دن کچھ بھی اجر نہ دیں گی. یعنی صرف سیلف پروجیکشن پہ، نمائشی کاموں پہ، رسوم و رواج پہ، فضول چیزوں پہ، صرف دنیاوی زائد از ضرورت بیکار زینت پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ قیامت کے دن سب بھگ سے اڑ جائے گا، کچھ بھی اس کا اجر نہ ملے گا. اس کے برعکس نیکی کے کاموں پر، خیر کے کاموں پر، دین کو پھیلانے کے کاموں پر جب خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا اجر دیر پا ہوتا ہے. دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے انسان، اور آخرت میں بھی وہ ایک ہری بھری جنت میں داخل ہوگا. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. کن پہ؟ ان لوگوں پہ. ولیکن انفسهم یظلمون، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. کیا ہے ظلم ان کا؟ ایمان نہیں. کیونکہ ریاکار کو بھی کہا گیا نا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. دکھاوا کرنے والا بھی ایک مماثلت رکھتا ہے کفار سے. جیسے کافر کا آخرت اور اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا، ریاکار کا بھی ایسے ہی فرمایا پیچھے کی آیتوں میں، تیسرے پارے میں آتا ہے کہ اس کا بھی ایمان نہیں ہوتا. فرمایا اللہ نہیں ظلم کرتا، خرابی ان کے اپنے اندر ہے. یہ اصلاح کر لیں تو ان کا یہی خرچ کیا ہوا مال دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بن جائے. اب آپ دیکھیں، ذرا کمپیئر کریں. کوشش عیسائی بھی کر رہے ہیں. ان کے ہاں کو یاد ہوگا، میں نے جب شیرٹن میں کلاسز ہوتی تھی تو آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ کس طرح نوجوان لڑکیاں ننز بن کر اپنی پوری پوری جوانی پوری پوری زندگی سیکریفائس کر دیتی مسیح کے نام پر اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں. اگر مجبوراً بھی کسی کو کرنا پڑے تو وہ بھی سارا ڈپریشن کا شکار رہتا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, تو میں ایک نارمل لائف نہیں گزار پا رہا. نہ بس میں ہے کہ نارمل لائف گزارے اور نہ ہی کوششوں میں وہ جان ہے کہ دنیا نہیں بنی آخرت تو بن جائے. لیکن معلوم نہیں ان لوگوں کے ہاں یہ جذبے کہاں سے آتے ہیں کہ بیس بھی نہیں اس کے باوجود پوری پوری زندگیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص جس کا ایمان اور عقیدہ خراب ہے, پھر وہ اپنا مال بھی لگا رہا ہے, جان بھی, وقت بھی لگا رہا ہے, اس کو حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے برعکس ہمیں وعدہ ہے ایمان کے ساتھ کہ چھوٹی سی کوشش بھی کرو گے, ایک درہم کتنا بنے گا؟ فی سبیل اللہ اگر ایک دینار بھی دو گے 700 گنا اجر پاؤ گے. اس کے باوجود ہمارے پاس دین کی تبلیغ, اشاعت, نیکی کے کام کے لیے پیسہ نہیں. اس کے برعکس ہم میں سے ایک ایک گھر میں, ایک ایک شادی پر جو کچھ خرچ اٹھتا ہے, صرف ایک ایک شادی پر, عمومی صورتحال اگر ہے نہیں تو قرض اٹھا اٹھا کر. کبھی صرف اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے, صرف یہ صرف اپنا جائزہ لینے کے لیے, نہیں کہ میں آپ پہ کوئی طنز کر رہی ہوں یا آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہی ہوں. ہم میں سے ہر ایک, میں اپنا بھی لوں, آپ اپنا اپنا لیں, کہ کیا میں نے اللہ کے دین کے لیے صرف اتنا مال بھی خرچ کیا جتنا اپنی یا اپنے بچوں میں سے کسی ایک کی شادی پر کیا؟ سارے بچوں کی شادی کو جمع نہ کرے, صرف ایک بچے کی شادی پہ جو خرچ کیا آپ نے, کیا اس کے ایکول دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کیا؟ یہ صرف آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں, کیونکہ امت صرف آپ تھوڑی ہیں, باقی بھی تو ہیں. جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو اس سے مراد ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جن کا فریضہ ہے کن تم خیر امتن کہ دنیا تک اسلام کے پیغام کو لے کے پہنچو. تو ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک بچے کی, چلے بچہ چھوڑے, فیملی میں ایک ایک شادی پہ جو اٹھتا ہے اتنا ایک فیملی کی طرف سے دین کی تبلیغ کے لیے وقف نہیں ہوتا, اللہ کے کام کے لیے نہیں دیا جاتا. ساری پسنداز سرمایہ پونجی اور کوششوں کا مرکز و محور صرف چند خواہشات نفس کے پروگرام ہیں جن کو پورا کرنا ہے. اب دیکھیں ایک ایک شادی پر جو گانے کی مجلس ہوتی, اس میں گانے والوں پر کیا خرچ کیا جاتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اس گلوکار کے لیے, بلکہ جو بیلیں ڈالی جاتی ہیں, دکھاوے کی اس وقت کر رہی ہیں لہٰذا توجہ اسی پر ہے, کہ ایک ایک شخص صرف دکھاوے کے لیے, نام کے لیے کیا کچھ نہیں لٹاتا. اس کے برعکس دین کے کسی پروگرام پر خرچ کرنے کے لیے صرف اتنا بھی نہیں دیا جاتا جو کسی ایک فنکشن پر ایک گلوکار کو دیا جائے, صرف اس کی پرسنل پرفارمنس پہ. پھر دین کو ترقی کیسے ہو؟ دین تو ہمارا ستیلا بھائی ہے, ستیلا جس سے ہم صرف مجبوری کے وقت خرچ کریں گے. اپنی خواہشات کی تکمیل تو ہماری خواہشات ہے نا, ہماری چیز ہے, لیکن دین کی بات ستیلے کی بات ہے, وہ تو ہمارا تھوڑی ہے. تو ایسی صورت میں ہم سب کو اپنے رویے اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہوگا. پھر حکم دیا جا رہا ہے, یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا بطانة من دونکم, مت بناؤ دلی دوست اپنے سوا دوسرے لوگوں کو. بتانا بے تو نون بطن سے ہے, بطن پیٹ کو کہتے ہیں, جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے بتانا کے معنی دلی دوست، رازدار، بھیدی، بھیدی کپڑے کا اندرونی حصہ، استر جس کو آپ بولتے ہیں، استر جو جسم سے ملا رہے، بطن سے مشتق ہے، ہر چیز کا اندر کا حصہ، اس کا اپوزٹ زہر ہے جو ظاہر ہونے والا یعنی بیرونی حصہ، کپڑے کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ ملا رہے اس کو بتانا بولتے ہیں، جیسے انڈر گارمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، سلپ کی طرح، جیسے جو چپکا رہے جسم کے ساتھ، چپکے ہوئے، جیسے کوئی چیز اوڑھنا بچھونا ہو جائے، لازم ہو جائے، جسم کے ساتھ لگ جائے. عموماً جسم کے ساتھ جو چیز لگی ہوتی ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے نا، ورنہ آپ کوئی تلے والے کپڑے اندر نہیں پہنتے، وہ اوپر پہنتے ہیں نا، ظاہر میں پہنتے ہیں. اگر جسم کے ساتھ ہوں گے تو سخت انکمفرٹیبل فیل کریں گے اگر آپ ایسی چیزیں اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیں. تو ایسا تعلق جس میں انسان بہت کمفرٹ فیل کرے، بہت قریب کا تعلق ہو، بہت محبت کا تعلق، بہت دلی دوستی، کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہو، جیسے چپکی ہوئی چیز انتہائی کمفرٹیبل اندر کے ساتھ ساتھ ساتھ، بالکل اسی طرح ایسا شخص کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کی ہر بات سے واقف ہو. اب دیکھیں اندر کا کپڑا کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے نا آپ کا اندر کا حصہ. تو مراد کون ہے اس سے؟ ایسا شخص جو دلی رازدان ہو اور انسان کے معاملات میں دخل اندازی بھی کرے. اب دیکھیں نا، دوست دوست کے معاملوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، ذرا شکل پہ کوئی تھوڑی سی چیزیں، اچھا تو لگتا ہے کہ تم صحیح کھا نہیں رہی ہو، لگتا ہے تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی، لگتا ہے تم نے یہ کام ایسے کیا، ارے ہر چیز میں انٹرفیئر دوست کر رہے ہوتا ہے. ہم نے حق دیا ہوتا ہے، اجازت دی ہوتی، کسی باہر والے کو نہیں اجازت دیتے. جو بہت قریبی ہوتا ہے اس کو ہر بات کہنے کی اجازت ہوتی. تو فرمایا کہ کسی کافر سے ایسی دوستی نہ رکھو کہ وہ تمہارے ہر کام میں انٹرفیئر کرتا اور تمہارا بالکل کلوز ریلیشن ہو اور تم بہت اس کو اپنے دلی راز سارے دے بیٹھو. یعنی اسلام کے جو دشمن ہیں، باغی ہیں، ان سے ایک حد سے آگے تعلقات مت بڑھاؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ لا یألونکم خبالا، تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے، بگاڑ پیدا کر دیں گے تمہارے اندر. ایکسپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہوں گے جو دین کے دشمن نہ ہوں. یعنی ایک شخص نان مسلم ہے اور ایک شخص دین کا دشمن ہے، دو فرق ہیں. جو دین کے دشمن ہیں ان سے دوستی، اس طرح کی دوستی کو منع کیا جا رہا ہے. ایک شخص سیدھا سادہ ہے، نان مسلم، اس کو نہ اپنے دین کا پتہ نہ ہمارے کا، اور وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آپ اس سے بعض معاملات میں، پرسنل چیزوں میں تھوڑے بہت مشورے کر لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو ہوشیار ہے، چالاک ہے، آپ کے دین کو بگاڑنے کا سبب ہے، تو اس سے تعلق منع کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ تمہاری خرابی میں اضافہ کریں گے. خبال کہتے ہیں ایسا فساد اور خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو، ایسا بگاڑ جو عقل پر اثر کرے، یعنی تمہاری ذہنیت بگاڑ دیں گے، تمہاری سوچ خراب کر دیں گے. اور یہ سب فرق آپ دیکھیں گے، مثلا ہم لوگ ایک اسلامی ملک میں، سو کالڈ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، چاہے ہم نہیں بھی پریکٹسنگ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام سے ایک خاص محبت ضرور ہے، اللہ رسول سے، دین سے، قرآن سے. وہ سروے بھی پچھلے دنوں میں آپ کو بتایا تھا نا، کہ اتنی خرابیوں کے باوجود جب پوچھا گیا کہ کون سی جگہ جانا چاہتے ہیں تو اکثریت کا کیا ہے، کہ مکہ جانا چاہتے ہیں. تو محبت ہے نا مکہ سے، ورنہ وہ کہیں اور بھی لکھ سکتے تھے. لیکن یہی سروے اگر کسی ایسے ملک میں ہو جہاں مسلمان مائنورٹی ہیں، ہمارے ہی مسلمان بچے جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کے اندر اللہ رسول کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، مکہ کی، قرآن کی وہ محبت نہیں ہوگی، ذہن تبدیل ہو چکا ہوگا، کیونکہ دلی تعلق کس سے ہو گیا؟ ان لوگوں سے ہو گیا، لہذا ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے خیالات حاوی ہو گئے، اور وہ جب حاوی ہوئے تو کیا ہوا؟ لا یألونکم خبالا، ذہن بگاڑنے میں انہوں نے، اور ذہن کا بگاڑ سے مراد یہاں کیا؟ تمہارے دین کی بنیادوں سے متنفر کرنا، اس میں کمی نہ کریں گے، اور ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ تمہارا دین خراب، تم ایسے تم ویسے، کہ بہت بحث کریں آپ سے، انڈائریکٹلی ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے آپ اپنے دین سے دور اور ان کے بددا ہو جائیں، فرمایا تمہارے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گے، سوچ بدل دیں گے تمہاری، خبال کون سا فساد؟ جو عقل پہ اثر انداز ہو جائے. مجھے ایک عرصے تک یہاں بھی تدریس کا موقع ملا، جب میں باہر تھی پڑھ رہی تھی تو یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو دکھ اور درد لگا ہوا تھا، تو اس بنیاد پر میں نے وہاں اپنی پی ایچ ڈی کے دوران ہفتے میں صرف ایک دن ایک گھنٹے کی کلاس کرتی تھی، کہ مجھے اس سے زیادہ شیخ صاحب جو آپ نے دیکھے تھے ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، وہ کہتے تھے نہیں یہ تمہارے پڑھنے کے دن ہے، بننے کے دن ہے، ابھی تم کچھ اور نہیں کرو گی، کیونکہ اگر کچا پھل توڑ لیا جائے تو میٹھا نہیں ہوتا، اس لیے ابھی تمہارے پکنے کے دن ہیں، بیلنے میں پڑھنے کے دن ہیں. لیکن وہ میرا ایک جنون تھا کہ نہیں جو مجھے آتا ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے، گھٹی میں جو پڑا ہوا تھا، خیر اس میں صرف ایک دن کی اجازت تھی ہفتے میں، صرف سنڈے ونس اے ویک، ایک ون آور کے لیے، اور الحمدللہ اس میں بھی اللہ نے بہت برکت ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ جب تھوڑی سی میں اپنے کام میں آگے بڑھ گئی تو میں نے بہت کوشش کر کے، ویکینڈ سکول تھا ایک، میں نے کہا کہ ان کی ینگ جنریشن یہاں آتی، میرا دل چاہتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی بتایا جائے، تو ویکینڈ سکول میں میں ہفتے میں سیٹرڈے اور سنڈے ایک ایک گھنٹے کے لیے پھر میں نے کام شروع کیا. آپ یقین کریں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ہے، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر، دیہاتوں میں، گاؤں میں، جاہل سے جاہل علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، انتہائی پڑھے لکھے لوگوں میں، انتہائی غریب لوگوں میں، انتہائی امیر لوگوں میں، مختلف لوگوں کو میں نے یعنی ان سے ڈیل کیا ہے، اور جو مشکل مجھے اس گروپ کو پڑھانے میں پیش آئی، بات اتارنا جو ان کے اندر مشکل تھا وہ کہیں نہیں، سب سے زیادہ حد درجے کا بگاڑ، آخری سطح کا بگاڑ، ذہنی بگاڑ. شکلیں ہم جیسی ہیں، نام مسلمانوں جیسے، دماغ بالکل کچھ اور ہے. انتہائی تکلیف دے وقت ہوتا تھا میرا وہ جو اس ینگ گروپ کے ساتھ گزرتا تھا، کہ ان کو گھیرنے میں، ان کو سمجھانے میں مجھے یوں لگتا تھا جیسے ان کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، اس ماحول نے ان کے اندر سے وہ جو ایک مشرقیت کا ایک حسن ہے، انسان ہمدردی، ہمدردی نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن بڑا سبب ماحول، کیونکہ ہم نے پیدا کیے ان کے ہاتھ دے دیے کہ ان کو پڑھاؤ جو پڑھاتے ہو، جو سکھاتے ہو سکھاؤ، جو بناتے ہو بناؤ. فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایسا انحصار، ایسا ٹرسٹ مت کرو ان پر کہ سب ان پہ چھوڑ دو. لا یألونکم خبالا، اور خبال میں کمی نہیں کریں گے، ذہنیتیں بگاڑ دیں گے، کہ دین کی بات، حق کی بات، اسلام کی بات ان کے اندر اتارنا مشکل ہو جائے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا، جیسے مثلا آپ کا سٹمک اپسٹ ہے، آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی بگڑ جائے گا اندر جا کے، کیونکہ اندر کا بگاڑ ہو گیا نا. تو جہاں ذہنیت بگڑ جاتی ہے، خبال ہو جاتا ہے، وہاں اچھی سے اچھی دلیل، اچھی سے اچھی خوبصورت بات جا کے بگڑ جاتی. آپ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک، ایک ریزننگ اس قسم کی کہ جو ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دے، سمجھنے کا نام نہ لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلم سے آپ تعلق رکھ نہیں سکتے، رکھ سکتے ہیں، ان کی کیئر کریں، ان کا خیال رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن بتانا تن نہیں، کہ وہ آپ کے اندر ایسا بگاڑ پیدا کریں کہ آپ دین سے چلے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ اب تو وہاں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ یہیں رہیں, ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے سسٹم آف ایجوکیشن سے گزریں اور وہی بن جائیں. تو ایسے میں ہمیں اپنی ینگر جنریشنز کی بہت زیادہ کیئر اور حفاظت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ اور کچھ نہیں مائیں کر سکتی تو دو کام کر لیں, اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں بچوں کے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آئیڈیل بنا دیں. یہ دو کام کر دیں بس, بہت کچھ آسان ہو جائے گا. اگر یہ دو چیزیں پکڑے رہے نا تو ڈوبیں گے نہیں. کل ہی مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ انٹرنیٹ پہ وہ بات کر رہی تھی, کوئی لڑکی بتاتی کہ میں بات کر رہی تھی تو چیٹ پر, دوسری طرف جو شخص تھا یا تھی, کیونکہ پتہ تو نہیں چلتا کہ کون ہے, بہرحال ہم اس کو تھا کہہ لیتے ہیں, دوسری طرف جو شخص تھا, تو یہ لڑکی کہتی کہ میں چیٹ کر رہی تھی تو اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہے, تو میں نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, تو اس نے کہا کہ یہی نماز پڑھ لو. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں نماز ہو جائے, نماز تو جا نماز پہ ہوتی, یہاں تو نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں, کیا ہر جگہ اللہ موجود نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے, جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ نماز کیوں نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں ریزننگ. اس نے کہا آر یو مسلم؟ تو اس نے کہا ہاں میں مسلمان تھا اب نہیں ہوں. کون ہو؟ کرسچن ہوں, کیونکہ مجھے کرسچینٹی اٹریکٹ کرتی ہے. پیرنٹ مسلمان ہیں, اسٹل مسلم ہیں, لیکن میں مسلمان نہیں رہا. تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ سبھی مذہب اچھے ہوتے ہیں, سبھی مذہب سچے ہوتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ تم کیسے پروف کر سکتے ہو کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ادھر سے دلیل تو کوئی نہیں تھی, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو کہاں دلیلیں پتا ہیں کہ اسلام یہ سچا مذہب ہے, انہوں تو بس ایک عقیدت میں لے لیا ہے نا. آپ خود سوچیں کہ ہماری نئی نسلیں کدھر کو جا رہی ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں, ہمارے اپنے بچوں میں یہ الحاد آیا اور ہم کو خبر بھی نہ ہوئی کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا, مت دلی دوستی رکھو ورنہ ایسا بگاڑ آئے گا کہ پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کے باوجود, اس خبردار کرنے کے باوجود کیا کہا گیا؟ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا اخلاق رکھو. اگر کسی اسلامی ملک میں غیر مسلم باشندے ہوں, ذمی ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا, یعنی کسی نان مسلم کو ستایا, تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا, یعنی میں ذمی کے ساتھ مل کے تم سے بدلہ لوں گا, اور جس مقدمے میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا. اتنی سخت بات کی گئی کہ نان مسلمز کو تنگ نہیں کرنا. ایک اور حدیث میں ہے, مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پہ ظلم کروں, یعنی کسی نان مسلم پہ ظلم کروں. ان کو مذہبی آزادی ہے کسی بھی اسلامی ملک میں. ٹھیک ہے, ہوشیار رہو, کیئرفل رہو, دلی دوستی نہ رکھو, مگر انسانی تعلق رکھ سکتے ہو. ایک اور حدیث میں ہے, خبردار رہو جو کسی غیر مسلم معاہد پہ ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے, تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا. یہ مت سوچے مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن نوکر ہے یا کچھ, یہ تو کافر ہے, اس کو تنخواہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, یا اس کے ساتھ جو چاہو کرو. نہیں, اگر اس کا حق بھی مارا تو قیامت کے دن سخت پوچھ ہوگی. ہاں, منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ کہ ان کو اپنی زندگیوں میں اہمیت نہ دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک ذمی کو کاتب رکھ لیا, حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا, ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا. ودو, یہ سب چاہتے ہیں. کون؟ یہ تمہارے دشمن. کیا؟ ما انت تم, کہ تم مشکل میں پڑے رہو, تمہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں, تم کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. انت کہتے ہیں دین کا ضرر اور بدن کا نقصان, دین اور بدن دو کا نقصان انت کہلاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ دونوں راستوں سے آئے ہیں آپ پر, اسکولز اور ہاسپٹلز کے ذریعے. ودو ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے. بظاہر وہ کتنے بھی اچھے ہوں لیکن ان کے دلوں میں جو اسلام کی دشمنی ہے وہ ان کے منہ سے ٹپک پڑتی, کہیں نہ کہیں باتوں میں نکل آتی. وما تخفی صدورهم اکبر, اور جو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں, ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے, وہ تو کہیں زیادہ بڑا ہے. یعنی تمہارے خلاف نفرت اور عداوت. قد بینا لکم الآیات, ہم نے آیات تمہارے لیے کھول کے رکھ دی ہیں. ان کن تم تاکلون, اگر تم عقل رکھتے ہو, اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو سمجھ جاؤ. ہاں انتم اولا, ہاں تم تو وہ لوگ ہو, تحبونہم, تم ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا, کیونکہ ان کے بظاہر اخلاق اور رویے سے ہم بعض اوقات اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم سے سچی محبت رکھتے ہیں. فرما نہیں, تم ان سے محبت رکھتے ہو. ہاں اس لیے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا حکم ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے. اللہ کی مخلوق کو ایک کنبے سے تشبیہ دی گئی, فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ جو اللہ کے کنبے یعنی اللہ کی مخلوق سے پیار کرے. تو اس لیے ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی خیر خواہی ہو دل میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہاں تم اولائی تحبونہم, تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. اور یہ ہے نا حقیقت کہ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے امپریسڈ ہیں, کتنے مرعوب ہوتے ہیں, ان کے دکھ تکلیف پر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. ولا یحبونکم, یاد رکھو وہ نہیں تم سے محبت کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, اور تم سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہو. سب کتابوں پہ یعنی تورات, انجیل, قرآن, زبور, سب کو مانتے ہو, وہ نہیں مانتے تمہاری کتاب کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ, جب تم سے ملتے ہیں, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے, تاکہ تمہیں ذرا خوش کر دیں, تمہیں راضی کر دیں, اپنا مطلب پورا کر سکیں. وَإِذَا خَلَوْا, جب تنہائی میں ہوتے ہیں, عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, تو تم پہ غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی. انتہائی غصے کے وقت انسان جب کچھ نہیں بن پڑتا تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے. فرمایا ان کو تم پہ اتنا غصہ آتا ہے, تمہارے دین, تمہارے ریچول, تمہارے طور طریقوں, تمہارے سب کچھ پہ, یہ سامنے آتے ہیں, خوش آمد کرتے ہیں تمہاری, لیکن اکیلے میں سخت غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہیں. قل, کہہ دو, موتو بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے سمیت. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کے بھید. ان تمسسکم حسنتن, اگر تم کو کوئی بھلائی چھو بھی جائے, تمسس ٹچ بھی کر جائے, تسؤہم, ان کو بری لگتی ہے. دلوں میں حسد جو ہے مسلمانوں کے خلاف, اس لیے تمہیں اگر کوئی اچھی چیز ملے, بھلائی تمہارے پاس سے بھی گزرے, تسؤہم, تو ان کو اچھا نہیں لگتا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے, یفرحو, خوش ہوتے ہیں, ہنسی اڑاتے ہیں. یفرحو بہا, اب کریں کیا, اللہ نے کھول دیا اندر سے ان کو, کرنے کا کام کیا ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا, صبر کرو, اگر تم صبر کرو گے, وَتَتَّقُوا, اور تم تقوی اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تم برا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی چال تم کو نقصان نہیں دے سکتی. پھر اہل کتاب کے بغض، حسد، عناد، سازشوں، منافقت سے نبٹنے کے دو ہتھیار، صبر اور تقوی. بس، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم ریئیکشن کرتے ہیں، ہم ان کے ٹریڈ سینٹرز میں دھماکے کرتے ہیں، یا نہیں بھی کرتے تو بعض اوقات ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں اپنی اہمیت جتانے کے لیے. بعض اوقات لاکر بی کے حادثے میں اپنے آپ کو ملوث بتاتے ہیں. تو یہ جو موجودہ دور میں مسلمانوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے ریئیکشنری بننے کا، بم دھماکے کرنے کا، یا ان کے سفارت خانے جلانے کا، یا شیشے توڑنے کا، یا وائلنٹ ریئیکشن کا، تو اس نے کیا کیا؟ اسلام کی تصویر کو بدا کر دیا، اور ان کے نزدیک مسلمان صرف ایک لڑنے جھگڑنے والی قوم ہو گئے. وہ تو ہے خراب، اللہ نے بتا دیا کہ ان کے اندر جو کچھ ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں کرنا کہ تم بھی جواب میں چیخ پکار شروع کر دو اور مار دھاڑ اور دہشت گرد کہلواؤ. نہیں، کیا کرو پھر؟ تصبروا، صبر، وتتقوا، تقوا. کوئی کسی کو نقصان نہیں دیتا، اللہ سے ڈرنا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ برا کرتے تمہیں نہیں کرنا. اگر تم ان دو چیزوں سے مسلح ہوئے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی سازشیں نقصان نہ دیں گی. صبر کا کیا مطلب ہے؟ ہر حال میں اپنے آپ کو حق کا پابند رکھنا، ان کی باتوں سے مروب ہو کر اپنا طریقہ نہیں چھوڑنا. اور تقویٰ کیا؟ کہ فیصلہ کن طاقت اللہ کو سمجھا جائے، نہ کسی اور کو. یعنی اخلاق سے، اخلاقی ترقی اور ایمانی ترقی سے ان چالوں کا مقابلہ کرنا ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، سب گھیرے میں لیے ہوئے. اللہ کو سب پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی یہ چالیں، ان کا یہ کام اللہ سے چھپے ہوئے نہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے دل میں یہود و نصارہ کے لیے محبت اور ان کے دلوں میں محبت نہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے کہ دونوں میں سے کون حق پہ ہے، کون نہ حق. کیونکہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ ساری مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، وہ صرف اپنے گروہ کے لوگوں کے بھلے میں کام کرتے ہیں، دیگر کے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.